رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله منشن کے ناظرین سلسلہ ہمارا اسلام لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو اسلام کی خوبصورت باتیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کسی آدمی کو نماز پڑھنے کے بعد دعا کرتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عجلت ایہا المصلی اے نماز پڑھنے والے تم نے بڑی جلدی سے کام لیا ہے عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کیا کرنا چاہیے ارشاد فرمایا جب نماز پڑھو تو نماز پڑھ لو اب اطمینان کے ساتھ بیٹھو پھر اللہ کی پاکی بیان کرو رب تعالی کی تسبیح بیان کرو پھر مجھ پر درود بھیجو اور پھر اللہ سے دعا مانگو ایک اور صحابی یہی بات کو سنتے ہوئے وہ اٹھے اور انہوں نے نماز پڑھی اللہ رب العالمین کی تسبیح کی رب کو یاد کیا ذکر کیا اور پھر درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر پیش کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا کہ اب تم مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا تمہاری دعا کو قبول کیا جائے گا تو درود پاک ذکر الہی بھی اور درود پاک یہ پہلے کچھ نہ کچھ دعا سے پہلے ان چیزوں کو شامل کر لینا چاہیے ان کی برکت سے اللہ ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مرشن کے ناظرین اللہ رب العالمین کو یاد کرنا رب تعالی کا ذکر بجا لاتے رہنا اللہ قرآن پاک میں جگہ بجگہ اپنے ذکر کے حوالے سے مومنوں کو ایمان والوں کو حکم ارشاد فرماتا ہے اور وہ ایمان والے جو رب کو صبح و شام یاد کرتے ہیں جو رب کی پاکی بیان کرتے رب کی تسبیح اور تحلیل بجا لاتے ہیں بیان کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان کی مدح فرمائی ہے ان کے لیے بشارتیں بیان فرمائی ہیں جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں اور رب نے خود ہی ہمیں اس چیز کا حکم عطا فرمایا ہے یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا اے ایمان والو کثرت سے اللہ کو یاد کرو کثرت سے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا صبح و شام رب کی تسبیح بیان کرو صبح و شام رب کی پاکی رب کی تسبیح صبح و شام بیان کرو ہماری صبح ہو تو یاد الہی میں ہو ہماری شام ہو تو یاد الہی میں ہو ہم مارکیٹ میں ہوں ہم تجارتی معاملات میں ہوں تو بھی اللہ کے ذکر سے اللہ کی یاد سے وہ غافل نہیں ہونا چاہیے ہم رب تعالی کو یاد کرتے رہیں کیونکہ یہ انبیاء کا وتیرہ ہے یاد الہی میں رہنا انبیاء اولیاء صالحین صدیقین یہ ان کا وتیرہ ہے ان کی عادت مبارکہ میں یہ شامل کہ یہ اس عمل کو بہت زیادہ کرتے تھے اللہ کو یاد کرنے والے یہ وہ ہیں کہ جن کے دل زندہ رہتے ہیں دل کے اندر رب تعالی نور داخل فرما دیتا ہے یاد الہی میں رہنے والے ان کے دل ایمان کی چاشنی سے روشن ہو جاتے ہیں انہیں عبادت کی لذت مل جاتی ہے ایمان کی حلاوت انہیں نصیب ہو جاتی ہے یاد الہی میں رہنے والوں کے گھروں میں رونق ہوتی ہے۔ یاد الہی میں رہنے والے امراض بلیجات مصیبتوں سے اللہ ان کو چھٹکارا عطا فرماتا ہے، نجات دیتا ہے۔ یاد الہی کی برکت سے رب تعالی تنگ دستیوں کو دور فرماتا ہے، اپنی رحمت کی نظر فرماتا ہے۔ اور یہی یاد الہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے انسان کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے، ایسے لوگوں سے رب تعالی محبت فرماتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ بجگہ اللہ کو یاد کرنے والوں کے اوصاف بیان کیے گئے اور ان کی مدح اور اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف فرمائی ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ اللہ کے پیارے ایسے ہیں ان کی راتیں گزرتی ہیں، کس انداز سے گزرتی ہیں؟ سجدے کی حالت میں، قیام کی حالت میں، نماز کی حالت میں وہ رب تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے اپنی راتوں کو گزارتے ہیں، اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہوئے اپنی راتوں کو وہ گزارتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کا یہ انداز ہے، اللہ والوں کا یہ طریقہ ہے۔ شہر کے ناظرین، آج تھوڑی سی میں اس کی تفصیل بھی عرض کر دوں۔ جب یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کو یاد کرو، ذکر الہی بجا لاؤ، رب تعالیٰ کی تسبیح تحلیل بیان کرو، تو عام طور پر شاید یہی سمجھا جاتا ہے کہ ہم زبان سے کوئی کلمات اللہ 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 کہیں تو وہ تو ذکر ہوا، لیکن اگر زبان سے نہیں کہہ رہے تو پھر ذکر نہیں ہوا۔ ایسا نہیں ہے، ذکر مختلف انداز سے ہوتا ہے، یہ لسانی طور پر بھی ہے، زبان کے طور پر بھی اللہ کو یاد کرنا، اسی طریقے سے قلبی طور پر بھی ہے۔ جی ہاں، دل ہی دل میں رب تعالی کو یاد کرنا، رب کا شکر بجا لانا، رب تعالی کی نعمتوں کو یہ یاد کر کے ان کا شکر بجا لانا، تو یہ آدمی یاد الہی میں مستغرق ہے۔ اللہ کی عظیم نعمتیں، قدرت کی نشانیاں، ان کے اندر غور و خوض کرنا، یہ سب قلبی طور پر آدمی اس کے اندر گویا کہ وہ مشغول ہے۔ جی ہاں، علماء دین جو مسائل کے اندر اپنی سوچ اور فکر کو رکھتے ہیں اور پھر ان کو آگے بیان کرتے ہیں، وہ بظاہر دین کے ان مسائل کے اندر سوچ و فکر میں ہے، لیکن یہ بھی یاد الہی، یہ بھی قلبی طور پر انسان اس طرف وہ مشغول ہے۔ تو اللہ کی یاد کی طرف رہنا، رب کو یاد کرنا، ایک تو زبان کے طور پر، لسانی طور پر جسے کہا جاتا ہے اللہ اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے، یا کوئی بھی رب تبارک و تعالی کی پاکی والے کلمات، رب کو یاد کرنے والے کلمات، وہ چاہے کلمہ شریف ہو، وہ چاہے وہ تسبیحات جو روایات میں ہیں، وہ چاہے استغفار ہے، وہ جو کچھ بھی اس طرح پڑھتا جا رہا ہے، یہ تو لسانی طور پر وہ ذکر بجا لاتا ہے، اور قلبی طور پر رب کی نعمتوں کو، رب کی قدرت کی نشانیوں کو، یہ سب آپ زمانے میں دیکھیں، معاشرے کے اندر اور اس دنیا میں رب کی کتنی کتنی عظیم قدرت کی نشانیاں ہیں، اور خود اپنے اندر بھی غور کریں تو اللہ تبارک و تعالی نے کتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ رب ہی وہ ذات ہے جس نے ہمیں آنکھوں کا یہ نور عطا فرمایا، رب ہی وہ ذات ہے جس نے کانوں میں سماعت کی یہ قوت عطا فرمائی ہے، رب ہی وہ ذات ہے جس نے بولنے کی قوت اور زبان ہمیں عطا فرمائی ہے، جسم کے اندرونی طور پر بھی اس قدر عظیم عظیم اللہ کی نعمتیں ہیں جن طرف عام طور پر آدمی کی توجہ بھی نہیں جاتی، وہ سوچتا بھی نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں نا، جب نعمت چلی جاتی ہے پھر اس کا احساس ہوتا ہے، پھر آدمی سوچتا ہے بہت بڑی نعمت تھی، بہت بڑا اعزاز تھا، بہت بڑی کرم نوازی تھی۔ لیکن جب نعمت ہے اس وقت شکر بجا لانے والے یہ اللہ کے پیارے بندے ہیں، اور یہ اللہ کے ولیوں کا انداز ہوتا ہے۔ تو یہی حقیقی طور پر جو اللہ کا سچا پکا بندہ ہے، اسے اللہ کی نعمتوں پر وہ شکر بجا لاتے رہنا چاہیے قلبی طور پر۔ اچھا، آگے ایک اور بھی ہے، اعضاء کا ذکر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ان اعضاء کو اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں خرچ نہ کرنا، ان اعضاء کو اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچانا، اطاعت والے کاموں میں لگانا، یہ ہمارے اعضاء کا ذکر ہے۔ جی ہاں، اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اللہ نے پاؤں دیے، اللہ نے دل دیا ہے، دماغ ہے، عقل ہے، شعور ہے، یہ سب کچھ یہ ہے۔ تو کیا ہے؟ ان سب کا استعمال اچھا ہو۔ ان سب کے بارے میں ہم اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے بچتے ہوئے ان کو اللہ کی اطاعت والے کاموں میں ہم لگائیں، تو یہ ایسا ہے کہ جس میں گویا کہ آدمی ہر وقت ہی اللہ کو یاد کر رہا ہے، یاد الہی میں ہے۔ جی ہاں، مدنی چین کے ناظرین، آپ اپنے کاروبار میں مشغول ہوں، آپ اپنی ڈیوٹی پر ہوں، یا آپ اپنے گھر پر ہیں، یہ سب کام بجا لاتے ہوئے، ذکر الہی کا مطلب، رب کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آدمی بالکل کسی کونے میں بیٹھ گیا اور بس تسبیح پھیرتا جا رہا ہے۔ بے شک یہ ذکر ہے اور کرنا چاہیے، تنہائیوں میں بھی بیٹھ کے رب کو یاد کرنا چاہیے، مگر صرف یہی نہیں، ہم لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے، مجمع میں رہتے ہوئے، اپنے گھر بار کے معاملات چلاتے ہوئے، ہم اپنی دکان پہ رہتے ہوئے، ہم ملازمت والی جگہ پر، ڈیوٹی والے مقام پر رہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو یاد الہی میں اس انداز سے رکھنا کہ آدمی اپنے ان اعضاء سے کوئی اللہ کی نافرمانی والا کام نہ کرے، اطاعت گزاری والے کام۔ کوئی آدمی اس نیت سے یہ نوکری کر رہا ہے، پیسہ کما رہا ہے کہ میں خود کھاؤں، جن کی کفالت میرے ذمے ہے، میں ان کا یہ فریضہ اچھے انداز سے پورا کر دوں اور کسی کے سامنے مجھے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، اس انداز سے آدمی اگر کاروبار بھی کرتا ہے، اور پھر یہ بھی ساتھ ساتھ نیت شامل کر لینی چاہیے کہ میرے پاس جو وافر مال، یعنی زیادہ مال اور آتا ہے، تو میں اس سے مساکین، غرباء، اور پھر اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے، کسی کے بھائی کمزور ہوتے ہیں، کسی کے قریبی رشتہ دار ایسے کمزور ہوتے ہیں، تو میں ان کی مدد کروں گا۔ تو یہ اچھی نیتیں ہیں، اور یہ ہماری تجارتیں بھی عبادت کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ تو یاد الہی، اللہ کی تسبیح، اللہ کی یاد میں رہنا، لفظ بظاہر ذکر کا بہت مختصر ہے، لیکن اس کے اندر، اس کے مفہوم یہ بہت وسیع ہیں، اور اس کے اندر بہت سی چیزیں وہ شامل ہو جاتی ہیں۔ تو لسانی طور پر بھی ذکر کرتے رہنا چاہیے، قلبی طور پر بھی، اور اعضاء کے طور پر بھی۔ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری والے کاموں میں آدمی اپنے اعضاء کو استعمال کرے۔ رب تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا کہ جو صبح و شام اللہ کی پاکی کو بیان کرتے ہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ اللہ ان کے لیے ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ اللہ کو یاد جو کرتے ہیں، اللہ کو قیام کی حالت میں بھی، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اپنے پہلوؤں پر بھی، یعنی اگرچہ وہ کروٹوں پر ہیں، وہ بستروں پر بھی چلے جاتے ہیں، رب کی پاکی بیان کرتے ہیں، رب کی تسبیح، رب کو یاد کرتے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ آسمانوں اور زمین کی اس تخلیق پر، بنانے پر وہ غور کرتے ہیں، اور وہ غور کرتے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں تو بھی انہیں رب یاد آتا ہے، بڑے بڑے پہاڑ دیکھیں، سمندر دیکھیں، دریا دیکھیں، درخت دیکھیں، صحرا دیکھیں، تو آدمی کئی چیزیں ایسی ہیں، تو اللہ کی قدرت کو، رب کی نعمتوں کو یوں یاد کرتے ہوئے تصور بنا سکتا ہے۔ یہ موسم کی تبدیلی، سردی آ جانا، سردی کے اندر شدت آ جانا، پھر کم ہو جانا، گرمی کا آ جانا، وہ رب تعالی ہی ہے، وہ اللہ ہی قادر مطلق ہے جو ان سب چیزوں پر اختیار رکھتا ہے، اور رب تعالی کے حکم سے یہ دن بھی آتا ہے، رات بھی آتی ہے۔ تو آدمی یہ غور فکر کرتا رہے، تو یہ بھی یاد الہی کے اندر ہے۔ مثلاً کے ناظرین، یہ چند ایسی تمہیدی کچھ باتیں عرض کی ہیں، آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں، انشاءاللہ ساتھ ساتھ اپنی کچھ باتیں بھی انشاءاللہ جاری رکھتے ہیں۔ جی، پہلی کال سنائیے۔
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ سردی سے بچنے کے لیے یا دمے وغیرہ کی بیماری کے علاج کے لیے کیکڑے کا سوپ پینا کیسا ہے؟
سردی سے بچنے کے لیے یا کسی بھی علاج معالجے کی غرض سے دمہ وغیرہ इसके घर से केकड़े का सूप पीना, ये आम तौर पे लोगों में ये राज होता है और वो पीते हैं, सूप पी रहे होते हैं या बाज केकड़ा खा भी रहे होते हैं। याद रखें कि पानी के इन जानवरों में, समुद्री इन जानवरों में मछली के सिवा कोई हलाल नहीं है। तो केकड़ा खाना या इसका सूप पीना ये दोनों नाजायज हैं, हराम हैं, और इससे बिल्कुल जरूर बचना चाहिए और लाजमी तौर पर इससे बचना है। इलाज के तौर पर भी सूप को इस्तेमाल करना ये जायज नहीं है। बहुत से लोग शायद यही माइंड और गुमान बना लेते हैं कि बस इसका इलाज यही है, और वो फिर हराम जरिए से, यानी जिन चीजों का खाना हराम है, पीना हराम है, उससे वो इलाज मुआलजे के मामलात करते हैं। हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने इलाज को भी और मर्ज को भी वो अल्लाह ने ही नाजिल किया है, और हर मर्ज का इलाज भी रब ताला ने रखा है। लेकिन इलाज जरूर करो, करना है तो इलाज कीजिए, लेकिन जायज तरीके के मुताबिक। जिन चीजों को शरीयत ने हराम कहा है उनसे बतौर इलाज भी उन्हें इस्तेमाल करना ये जायज नहीं है। कुछ लोग शराब के अंदर अपना इलाज समझ लेते हैं कि शराब हम बतौर इलाज वो किसी तबीब ने बताया या किसी और ने बता दिया, तो अपना गुमान के मुताबिक वो कहते हैं हम तो इलाज कर रहे हैं। ना ना, तो मदनी चैनल के नाजरीन, इस चीज में बिल्कुल आप जब भी इस तरह का मामला आता है, सर्दी भी आती है, तो कई लोग ये केकड़े का सूप पीने के लिए रवाना हो जाते हैं और मुख्तलिफ इसके पॉइंट बताए जाते हैं कि वहां बाकायदा बिक्र होता है और इससे लोग पी रहे होते हैं। ना, ये जायज नहीं है, आप इससे जरूर अपने आप को बचाएं। जी, दूसरी कॉल की तरफ।
मेरा नाम इज्जत खान है सर। मेरी मौलाना साहब से ये सवाल है कि तहज्जुद की क्या फजीलत है, तहज्जुद पढ़ने की?
तहज्जुद की नमाज, देखिए सलातुल लैल की एक किस्म वो नमाज तहज्जुद भी है। रात के वक्त जो भी नमाज पढ़ी जाती है उसे सलातुल लैल कहा जाता है, और हदीस पाक में ये बात इरशाद फरमाएगी कि फर्जों के बाद सबसे फजीलत वाली नमाज वो सलातुल लैल है। अब रात को इशा की नमाज पढ़ी, उसके बाद आप नमाजें पढ़ रहे हैं, कुछ भी आप पढ़ते हैं, तो ये जो आप नमाजें बजा ला रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये सब सलातुल लैल कहलाती हैं। हाँ, इशा की नमाज पढ़ने के बाद अगर आप कुछ देर आराम करते हैं, सो जाते हैं, अब आराम करने के बाद फिर जब आप उठकर नमाज पढ़ते हैं तो इसे तहज्जुद की नमाज कहा जाता है। यानी पढ़ तो रात में ही रहे लेकिन इसे तहज्जुद की नमाज। और ये बात समझ लेनी चाहिए कि इशा की नमाज पढ़ने के बाद आराम करना और उसके बाद उठकर पढ़ना ये तहज्जुद है। अगर कोई शख्स इशा की नमाज के बाद सोता नहीं है, मुसलसल जाग रहा होता है, तो उसकी नमाज ये सलातुल लैल कहलाती है, तहज्जुद की नमाज नहीं कहलाती। अलबत्ता सलातुल लैल भी फजीलत वाली है, और अगर आदमी उठकर नमाज पढ़ता है तो ये भी फजीलत वाली है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन लोगों की भी मदह फरमाई है, तारीफ फरमाई है कि जो लोग उठकर नमाज पढ़ते हैं, यानी एक आदमी आराम करता है, बिस्तर पर चला जाता है और फिर अपने आप को उठाना, बेदार करना और रब के हुजूर सजदा करना, झुक जाना, इबादत करना, ये अल्लाह के प्यारों के अंदाज हैं जिसे अल्लाह ये तौफीक अता फरमाता है। तो तहज्जुद की नमाज भी, यानी रात को इस तरह आराम करना और फिर उठकर उस नमाज को पढ़ना, इशा की नमाज के बाद आराम करें और उसके बाद फिर जब भी आप उठेंगे, चाहे आप इब्तदाई वक्त में, यानी आप यूं समझ लें कि थोड़ी देर ही सोए थे फिर उठकर नमाज पढ़ी, तो यह तहज्जुद की फजीलत बिल्कुल हासिल हो जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम अली मिर्दवान से बयान फरमाया कि जन्नत के अंदर जो महल है कि जिसके बाहर से अंदरूनी वो उसके सारे हिस्से वो नजर आते हैं, तो सहाबा इकराम अली मिर्दवान वो अर्ज गुजार हुए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किसके लिए है, ये किसको अल्लाह ये अता फरमाएगा ऐसे महल्ला? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें जिन बातों का जिक्र फरमाया, एक ये फरमाया नरम गुफ्तगु करने वाले, और साथ ये इरशाद फरमाया रात को बेदार होकर फिर रब के आगे झुकने वाले, नमाज पढ़ने वाले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत के लिए बरकत और रहमत की गोया कि दुआ फरमाई है कि अल्लाह उस पर रहम फरमाए, उस औरत के लिए जो खुद उठे रात को और अपने शोहर को भी उठाए और उसे कहे कि नमाज पढ़ो, और उस शोहर पर रहमत की दुआ फरमाई गई है कि जो खुद बेदार हो और अपनी अहलिया अपनी बीवी को भी उठाए कि अल्लाह के हुजूर झुको और इबादत करो, सजदा करो, नमाज अदा करो। ये कितना बाबरकत वो घराना होता है जिनके अंदर ऐसा माहौल पैदा हो जाता है और सब घर वाले अल्लाह के हुजूर वो इबादत बजा लाते हुए फराइज भी अपने वक्त पर अदा करें और इसके साथ साथ नफली तौर पर भी वो इबादतें बजा लाते हैं। हदीस में इरशाद फरमाया अपने घरों को कब्रस्तान न बना लो, तो इसकी तशरीह में ये फरमाया गया कि जैसे मर्द नमाज पढ़ते हैं तो मस्जिद में जाकर पढ़ते हैं, जी हाँ, फर्ज नमाज जमात के साथ जिन जिन के लिए मुमकिन यानी करीब में मस्जिद मौजूद और वो जाते हैं, और यही बहुत फजीलत वाला काम है, बल्कि मर्दों पर तो वाजिब है कि फर्ज नमाज की वो जमात हासिल करें अगर उन पर जमात की शरायत वो सारी पाई जाती हैं, और बाकी नवाफिल के अंदर अपने घर में भी रहकर नफली तौर पर इबादत बजा लाते रहना चाहिए, नवाफिल पढ़ते रहना चाहिए। तो बहरहाल ये बहुत फजीलत वाला ये अमल है। फर्जों के बाद फजीलत वाली नमाज सलातुल लैल है, और सलातुल लैल की ही एक किस्म तहज्जुद की है, बस फर्क ये है कि तहज्जुद के लिए इशा की नमाज के बाद सोना होता है, तो ये नमाज पढ़नी चाहिए। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजिअ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन लोगों की मदा फरमाई है और उन्हें अपना प्यारा मंदा शुमार फरमाया है कि जो अपने बिस्तरों से जुदा हो जाते हैं, यानी आराम तो किया अब बिस्तरों से जुदा हो रहे हैं, किस लिए? अल्लाह की इबादत करने के लिए। रब ताला अमल की हमें तौफीक अता फरमाए। जी मजीद कौन?
ये जो ज़ियारात पे जाके जो कब्रों पे चूमते हैं लोग, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी थी, जायज है नाजायज है?
मजार पर जाना और मजार को कब्र को चूमना, इसके हवाले से देखे ये मसला, कब्र को चूमने के हवाले से उलमा इकराम में इख्तलाफ है। बाज इसकी इजाजत देते हैं और इसके जवाज के कायल हैं और बाज इसकी ममानत फरमाते हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अश्शा इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला ले, आपने इसके हवाले से ये बयान फरमाया है कि ममानत है, यानी राजे कौल आपने और जमहूर उलमा के जो अकवाल आपने जिक्र फरमाए हैं तो उसमें यही फरमाया है कि इसकी ममानत है और कब्र को ना चूमा जाए, मजार को ना चूमा जाए, बल्कि जो हाजिरी का तरीका बयान किया गया है कि आप मजार से चार हाथ या कुछ फासले पर आप खड़े हों और वहीं आप उनकी खिदमत में सलाम अर्ज करें और वहां पर आप फातिहा पढ़ें और दुआ मांगें, उनको इसाले सवाब भी करें, उनके तवस्सुल से रब के हुजूर आप दुआएं भी करते रहें, अंदाज ये होना चाहिए और इसी अदा को अंदाज को बजा लाते हुए मजारात पे हाजिरी देनी चाहिए, तो चूमने से बहरहाल मनाएं। या मैं एक बात और भी अर्ज कर दूं, अगर बिलफर्ज कोई चूमता भी है तो इसको माजल्ला सजदे से ताबीर नहीं किया जा सकता। कुछ लोग देखते किसी को कि अगर किसी ने मजार को चूमा तो वो बात शायद ये समझ जाते कि ये सजदा हो रहा है, तो चूमना और होता है सजदा और होता है। सजदा वही होता है कि जो बाकायदा सजदा किया जाता है। क्या हम समझते नहीं कि सजदा किसे कहा जाता है? सिर्फ झुकने का नाम ये तो सजदा नहीं है। आप कई चीजों के लिए झुकते हैं, आप नीचे से चीज उठाने के लिए झुकते हैं, आप अपने जूते उठाने के लिए अगर आप रखे हुए हैं तो आप उसके लिए झुकते हैं, आप कोई और काम के लिए भी झुकते हैं, तो महज झुकना ये सजदा तो नहीं है। तो अब अगर किसी ने अगर मजार पर हाथ रखा या उसे चूमा तो इसको सजदे से ताबीर वो नहीं किया जा सकता। तो इसलिए बेहतर यही है कि जो पहले बयान किया कि उस अमल पे उसको याद रखा जाए और चूमा ना जाए, ताकि ऐसे लोग जो देखकर इसको सजदे से ताबीर करते हैं उनको भी इस तरह के शुबहात पैदा ना हो। बहरहाल अगर कोई सजदे से ताबीर करे तो वो भी गलत है, और चूमने वाले से ये कहा जाएगा कि तुम मजार को चूमो नहीं, अलबत्ता वहां हाजिरी जरूर देनी चाहिए। मजारात की बरकतें हैं, अल्लाह अपने प्यारों के सदके اور ان کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے، تو بالکل ضرور مزارات پہ آپ حاضری دیجئے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے روضہ اقدس پر ذہن نصیب حاضری ہو جائے، تو انداز آداب وہ یہی بجا لانے چاہیے کہ کچھ ہاتھ چار ہاتھ دور کھڑے ہو کر سلام عرض کریں، اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں، درود و سلام عرض کریں، شیخین کریمین کو ان کو سلام عرض کریں اور دعائیں مانگیں، اللہ تعالی ہمیں بھی بار بار یہ حاضریاں عطا فرمائیں۔ جی مزید آگے کال کے دن،
میں فیصل آباد سے بول رہا ہوں، میرا نام محمد عرفان، تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اولیاء کے مزار پہ جاتے ہیں، وہاں ہم چومتے ہیں ان کو، یا ان کو سجدہ کرنا، ان کے پاؤں کو چومنا، یہ کیسا ہوگا اس سلسلے میں؟ ہاتھ کا تو بتایا کہ ہاتھ چومنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن پاؤں چومنے میں کوئی ہے اس میں کوئی؟
پاؤں چومنے کے حوالے سے دیکھیے مسئلہ یہ سمجھ لینا چاہیے، بزرگان دین ان کے ہاتھ چومنا، علماء کے ہاتھ چومنا، اور اسی طرح اپنے ماں باپ کے بھی آپ ان کے ہاتھ چومتے ہیں اور پاؤں بھی چومتے ہیں، تو یہ تو شریعت نے اس کی اجازتیں دی ہیں اور ایک اچھا عمل ہے، محمود عمل ہے۔ آپ کسی بھی عالم صاحب کے پاس جائیں، آپ ان سے مصافہ کرتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ پیران نظام ان کے پاس جائیں، ان کی خدمت میں آئیں، مصافہ کرتے ہیں، آپ ان کے ہاتھ چومتے ہیں، بہت اچھا عمل ہے۔ تو ہاتھ چومنا یہ بھی جائز ہے، اگر کوئی پاؤں چومتا ہے تو اس کی بھی شریعت میں اجازت ہے، جی ہاں اس کی شرن اجازت ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علی مردوان نے قدم چومے، پاؤں چومے، جی ہاں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث کو نقل فرمایا ادب المفرد میں، اور اسی طرح ابو داؤد شریف میں بھی حدیث پاک ہے، ایک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ وقت حاضر ہوا، اور انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپ ایک سواری پر تشریف لا رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑی جلدی سے اس طرف بڑھے اور ہم آگے گئے، تو ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جہاں ہاتھوں کو بوسہ دیا، وہیں پاؤں بھی آپ کے وہ چومے۔ تو پاؤں چومنا، ہاتھ چومنا، یہ شرن بہرحال یہ جائز ہے، لیکن پاؤں کے لیے کسی کو یہ کہنا کہ کسی نے پاؤں چومے تو اسے ہم کہیں کہ یہ سجدہ کر دیا، تو یہ ایک غلط فہمی ہے لوگوں میں، بہت سی ایسی چیزیں عام طور پر غلط فہمی کے طور پر وہ لوگوں میں پائی جاتی، پاؤں کے لیے نیچے چومنے کے لیے اگر کوئی جھکتا ہے تو یہ پاؤں چومنے کے لیے وہ گیا ہے، اسے سجدے سے تعبیر بہرحال وہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہمارا موقع محل کو دیکھتے ہوئے، اور اسی لیے ہمارے کئی ایسے علماء ہیں اور کئی ایسے پیران نظام بھی ہیں، وہ اس چیز سے احتیاط بجا لاتے ہیں، اگر کوئی ان سے کہتا بھی ہے تو وہ اجازت اس کی عام طور پر نہیں دیتے۔ بہرحال اگر کسی نے کسی پیر صاحب کے یا کسی عالم دین کے پاؤں چوم لیے، یا کوئی اپنے ماں باپ کے بھی چومتا ہے، تو اس کی اجازت تو موجود ہے، اسے سجدے سے قطعاً تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا ہاتھ بھی اگر چومے اور پاؤں بھی چومے تو بہرحال ان دونوں کی اجازتیں موجود ہیں۔ جی مزید آگے،
مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی بچے کے کان میں اذان نہ دی گئی ہو اور وہ فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں؟
بچے کے کان میں اذان دینا یہ مستحب عمل ہے اور اذان دینی چاہیے، لیکن مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ مسلمان ہے اور پیدا ہو گیا، زندہ پیدا ہوا ہے، تو اب اگر انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی نماز جنازہ جیسے دوسروں کی نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اس کی بھی نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ نماز جنازہ کا اذان سے اس طرح تعلق نہیں ہے، یہ حیرت ہوئی مجھے یہ بات سن کر، اور بلکہ کبھی کبھی ایسی بات لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ ابھی اس نے دودھ نہیں پیا، کوئی غذا نہیں کھائی اور اس سے پہلے انتقال ہو گیا تو اب اس کا جنازہ نہیں ہے، یا اس طرح کا معاملہ نہیں نہیں پیدا ہوا ہے، وہ زندہ پیدا ہوا ہے، اب اس کے بعد بھلے اتنا وقت بھی نہیں ملا کہ اس کو کچھ دودھ پلایا، یا اذان کا وقت نہیں ملا، یا وقت ملا اذان پڑھی نہیں، ابھی نہیں پڑھ سکے اذان، بچے کا اگر انتقال ہو گیا تو ایسی صورتحال میں اس بچے کی نماز جنازہ وہ فرض کفایہ ہے، اس بچے کی نماز جنازہ کو نہ پڑھنا اور ایسے ہی اسے دفن کر دینا تو یہ سب لوگ گناہگار ہوں گے جن جن کو اس کے حوالے سے اطلاع پہنچے. تو اس میں بالکل یہ معاملات کو ہمیں شریعت کے مطابق دیکھنا چاہیے. اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں لوگوں میں لا علمی اور جہالت کے طور پر وہ مشہور ہو جاتی ہیں یا کسی خاص علاقے میں مشہور ہو جاتی ہیں. تو اس حوالے سے جب بھی ہو تو مستند علماء دین مفتین اکرام سے ہمیں اپنے ان معاملات کے اندر وہ ضرور رہنمائی لینی چاہیے. اور اس طرح کا قطن عمل نہیں کرنا چاہیے کہ جن کی جنازہ کی نماز فرض کفایہ ہو بس ہم اپنے گمان میں یہ سمجھتے ہوئے کہ اذان نہیں ہوئی, ابھی دودھ نہیں پیا اور بچے کا انتقال ہو گیا تو لہذا اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے. ایسا بالکل نہیں ہے, اس کی نماز جنازہ بالکل پڑھی جائے گی. بغیر نماز جنازہ پڑھے ان کی تدفین کا ایسے بچوں کی سلسلہ کرنا وہ بالکل جائز نہیں ہے, ایسے لوگ گناہ کار ہوتے ہیں. جب زندہ پیدا ہوا ہے تو اب بالکل اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی. جی
میں محمد اقبال تاری پنجاب کے شہر احمیار خان سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال عرض ہے کہ ایک شخص نے اگر غصے میں آ کر قرآن پاک کی قسم اٹھائی کہ میں اپنے سسرال نہیں جاؤں گا اور وہ دوبارہ چلا جاتا ہے تو کیا اس کا کوئی کفارہ ہے یا اس کو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ مہربانی جواب عنایت فرمائیں.
قرآن پاک کی قسم یہ شرعی طور پر قسم ہے. کوئی اگر قرآن پاک کی قسم کھاتا ہے کہ قرآن کی قسم یہ کام کروں گا یا یہ کام نہیں کروں گا تو یہ شرعی طور پر قسم ہے. اب اس پر قسم کے احکام لاگو ہوتے ہیں. یعنی اگر اس نے وہ کام کیا جس کے حوالے سے اس نے قسم کھائی کہ میں یہ کام نہیں کروں گا اور پھر اس نے وہ کام کر لیا تو اس کی قسم ٹوٹ گئی, اب اسے اپنی قسم کا کفارہ ادا کرنا ہے. قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا, 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا اور صبح و شام یعنی 2 وقت کا کھانا کھلانا. اور جن کو اس میں یہ بھی ضروری ہے جن کو صبح کھانا کھلایا انہی کو شام بھی انہی کو کھانا کھلانا ہے, الگ دوسروں کو نہیں. تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ان کو کپڑے پہنانا 10 کو. یا اگر اس کی طاقت نہیں ہے کہ بالکل آدمی نہ کھانا کھلا سکتا ہے نہ کپڑے پہنا سکتا ہے, ایسی طاقت ہی نہیں ہے, تو پھر 3 روزے مسلسل رکھنے یہ ایک قسم کا کفارہ ہے. بہت سے لوگ اس میں بڑی غفلت برتتے ہیں اور فوراً اپنی زبان پر قسمیں ہوتی ہیں, اللہ کی قسم, خدا کی قسم, قرآن کی قسم, میں نے یہ کام نہیں کرنا, میں نے یہ کام نہیں کرنا, یہ کام نہیں کرنا, یہ نہیں کروں گا, فلاں کے گھر نہیں جاؤں گا, اور پھر ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ گھر جانا ہی پڑتا ہے. اور بالکل جب ایسے قطع تعلقی کے معاملات کی قسم اٹھا لیں, بعض ایسے ہوتے ہیں جیسے انہوں نے پوچھا سسرال کے ہاں یا کوئی ایسی قسم اٹھا, تو اب جہاں ایسے معاملات کے قطع تعلقی والے معاملات ہو گئے ہوں تو شریعت مطہرہ کی اس بارے میں بھی تعلیم ہے. جی ہاں, اب یہ نہیں سمجھتے رہنا چاہیے کہ میں نے چونکہ قسم اٹھائی ہوئی ہے اور اب میں یہ کام کروں گا ہی نہیں. نہیں, شریعت نے یہ فرمایا, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص کسی معاملے پر قسم اٹھاتا ہے اور خیر دوسرے میں پاتا ہے, یعنی جو قسم اس نے کھائی تھی اس میں بہتری نہیں ہے, بھلائی دوسرے کام میں, یعنی قسم کو توڑنے میں بھلائی ہے, تو وہ آدمی قسم توڑے اور اپنی کفارہ ادا کرے لیکن اس معاملے کو نہ کرے. یعنی ایسی قطع تعلقی والے معاملے ان کو وہ نہ کرے بلکہ اپنی قسم توڑ دے اور اس کا کفارے کا جو آپشن شریعت نے رکھا ہے اس کو ادا کرے. تو میں نے کفارہ عرض کیا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا انہیں کپڑا پہنانا, اگر اس کی طاقت نہ ہو تو پھر 3 مسلسل پے در پہ روزے رکھنا. اچھا, یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ سوچ رہے ہوں کہ جن کو صبح کھلایا پھر شام کو ان کو کھلائیں پھر ان کو تلاش کریں, یہ کیسے پوسیبل ہے؟ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ 10 مسکینوں کو آپ 10 صدقہ فطر کی مقدار, یعنی ایک صدقہ فطر یہ ایک مسکین کا صبح و شام کا کھانا ہوا, تو آپ کے علاقے میں جو بھی آٹے کی قیمت ہوتی ہے 2 کلو آٹا, اس میں کچھ گرام کم ہے لیکن آپ 2 کلو ہی حساب کے لیے رکھنا اس کو تاکہ اچھی طرح ادا بھی ہو جائے, تو 2 کلو جو آٹے کی قیمت ہے اس کو آپ کسی ایک کو آپ دیں تو یہ ایک کو آپ نے گویا کہ کھانا کھلا دیا. پھر آپ یہ 10 مسکینوں کے اندر 2-2 کلو کی یہ آپ نے پیمنٹ جو ہے وہ انہیں ادا کرنی ہے، تو اس طرح آپ کا یہ صبح و شام کا کھانا ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر 2 کلو کی قیمت 120 روپے پاکستانی بن رہے ہیں، تو اب یہ 120 ایک کو، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، چوتھے کو، تو 10 کو یوں دینا، اس سے آپ کا کفارہ بالکل جو ہے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو یہ انداز بھی اپنایا جا سکتا ہے۔ اور زیادہ جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ قسم کے حوالے سے ہمیں بڑے غور و فکر اور تدبر کے ساتھ جب واقعی ضرورت ہو تو قسم اٹھائی جائے، بات بات پہ قسمیں اٹھانا یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ جی ایک کال چلا دیں، ٹائم ہمارا بالکل آخر کی طرف۔
بھائی ہم یہ بتائیں کہ جو یہ پرنٹ بانڈ ہوتے ہیں ان کا تھوڑا اندازی ہو، اس کے پیسے جائز ہوتے ہیں یا ناجائز ہوتے ہیں، کیا سسٹم ہوتا ہے اس کا؟
پرائز بانڈ اور اس پہ نکلنے والا یہ انعام، یہ جائز ہے۔ پرائز بانڈ خرید و فروخت کرنا، لینا، اس پر انعام نکلنا، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے۔ شریعت نے جن چیزوں کو منع کیا، سود کو، جوے کو، دھوکے کو، یہ ان میں سے کوئی چیز بھی وہ نہیں پائی جاتی۔ سود اس لیے نہیں ہے کہ اس کے اندر نفع مشروط نہیں ہے کہ نفع ملے گا ہی ملے گا۔ سو قراندازی میں نام آیا، ٹھیک ہے، اگر نام نہ آیا تو بھی آپ کو نفع کسی طرح کا کوئی نہیں ملے گا۔ تو یہ نام آنا یہ ایک انعام کی صورت ہے، تو انعام اس طرح وصول کرنا، لینا، یہ جائز ہے، حلال ہے۔ پرائز بانڈ کے پیسے بعض پوچھتے ہیں، انعام نکلا، حج کر سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں، مسجد میں دے سکتے ہیں، بالکل آپ جہاں اپنی ضروریات زندگی میں استعمال کرتے ہیں تو نیکی کے کاموں میں بھی آپ اس رقم کو بالکل استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ پیسہ حلال ہے، یہ پیسہ جائز ہے۔ اس میں نہ تو جوا ہے، جوے کی صورت یہ ہے کہ آپ کا پیسہ ڈوبتا نہیں ہے، کہ آپ کا انعام نکلا تو ٹھیک ہے، اور اگر انعام نہیں نکلا تو پھر آپ کا پیسہ ہی چلا جائے یا اس میں کچھ کمی آ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ پرائز بانڈ آپ نے جو پرائز بانڈ کی مالیت ہے وہ آپ کے پاس برقرار رہتا ہے۔ تو لہذا اس کو یوں سمجھ لینا کہ یہ جائز نہیں ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ پرائز بانڈ جائز ہیں اور اس پہ نکلنے والا انعام یہ بھی حلال ہے۔ اس میں حرام جو کام ہے وہ کوئی نہیں پایا جاتا، نہ سود ہے، نہ جوا ہے، نہ دھوکہ ہے، کوئی کس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ ہاں ایک ہے، ابھی کچھ عرصے پہلے ایک 40,000 والا پرائز بانڈ جس کے لیے باقاعدہ اس پر نفع وہ مشروط رکھا گیا ہے، یعنی انعام نکلے یا نہ نکلے تو بھی اس پر نفع ملے گا، تو یہ بہرحال وہ والا ایک وہ جائز نہیں ہے۔ پرانے کئی 40,000 والے جو چلتے ہوئے آ رہے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، جو نئے پرائز بانڈ 40,000 والے جن پر نفع شرط ہے، وہ باقاعدہ اس کی رجسٹریشن ہوتی ہے اور نفع اس پہ کچھ نہ کچھ پرسنٹ ملتا ہے، تو بہرحال وہ جائز نہیں ہے۔ اور جو عام سادے پرائز بانڈ ہیں ان پہ نکلنے والا انعام بھی جائز ہے اور ان کی یہ معاملات بھی بہرحال جائز ہیں۔ منشان کے ناظرین، آپ نے سلسلہ ملاحظہ کیا اور وقت ہمارا بالکل ختم ہو چکا ہے، اپنی اختتامی گھڑیوں پر ہے۔ اللہ کریم رب العزت جل والا ہم سب کو دین اسلام کی ان خوبصورت باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ پیر کو پھر آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
ہمارا اسلام